شیخ طالب قبری رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے ہمارے جمعے کی اس مجلس پہ کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے کہ اس کے اندر جو اللہ نے تاخیر رکھی ہمارے دلوں میں گزر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سمجھ جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ کی حقیقت کو شوق اور رغبت سے اٹھانے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سمیت روکنے والے بن جائے۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے، اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں فرمائیں گے۔ یہ ارشادات ہے 709 ہجری سے پہلے کی ہیں، اور حضرت کے ارشادات ان لوگوں کے ہیں جو آپ کے پاس اسی مقصد کے لیے آتے تھے، دل کی صفائی کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے جو نفس کے منفی جذبات کو مقبول کر کے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال پر ڈال دیں۔ تزکیہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی روحانی قوت آ جائے جو ہمیں اپنے نفس کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف، ماحول کی گندی فضاؤں کے خلاف، اندر میں ایسی قوت اور ہمت میں مل جائے کہ ہم اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے والے بنے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے۔ تو یہ ایک باب چل رہا ہے دعا کا۔ حضرت کا جو ملفوظ ہے اس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تشریف فرمائی ہے ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کے ہیں ارشادات، لیکن غور کریں گے تو نہ سمجھائیں گے بھی، ورنہ تاخیر تو دل میں اترے گی۔ فرماتے ہیں، تیری پچھلی طلب اس کی پہلی اور اگلی عطا کا کیوں کر سبب ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا غور کریں گے پھر سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ تیری پچھلی طلب اس کی پہلی اور اگلی عطا کا کیوں کر سبب ہو سکتی ہے؟ اس کے فائدے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد سابق میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا اظہار بندگی کے لیے کرے۔ یہ پچھلی دفعہ تفصیل سے اس پر بات ہو چکی۔ مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا اظہار بندگی کے لیے کرے، دوسری شے حاصل ہونے کے لیے نہ کرے۔ یہ پہلی بات ہو چکی کہ عارف جو ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے اس لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا محتاج ہونا ظاہر کرے کہ میں محتاج ہوں، میں عاجز ہوں۔ اسی میں جو پچھلے مضمون کو پھر اگر پڑھ لے تو پھر کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں، دعا و عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش عطا نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ تیرا فہم اس کے حکم میں دعا کے اسرار اور حکمت کے سمجھنے سے کوتا رہ جائے گا، بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی ربوبیت کے ساتھ اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم و برپا رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی پچھلی تفصیل سے بات آ چکی تھی۔ اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے کہ اصل تو ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ عبدیت۔ عبدیت کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاریں۔ بندہ کیا ہے؟ غلام۔ اب غلامی کا چونکہ زمانہ نہیں ہے تو غلامی کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ آج کا زمانہ ہے نوکری کا، نوکر کا استحقاق ہوتا ہے کہ خاص کام کروں گا، خاص تنخواہ لوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں ایک مزدور لائے ہیں خاص کام کے لیے، اس سے مزدوری طے ہو گئی۔ ایک ملازمت کر رہا ہے، اس کی مہینے کی تنخواہ مقرر، گھنٹے مقرر، یہ ہے نوکر۔ اگر کام کو بدلو تو نوکر انکار کر دیتا کہ میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہے۔
کام زیادہ دو تو مطالبہ کرتا ہے اور دو تو کس پہ حقاق ہے اس کا، یہ تو ہے نوکر، اسی لیے احتجاج ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جس کے خلاف ہے ہمارا اگریمنٹ نہیں ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ زمانہ ہے، لیکن ذرا پچھلے زمانے پر ذرا غور کر لیں، پہلے غلام ہوتے تھے، بازار میں گئے خرید کے لیے۔ اب جس غلام کا خرید کے لے آئے ہیں آپ کی ملک میں آ گیا، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا تھا۔ مالک جو کام کہے اس کو کرنا پڑتا تھا، کچھ دے یا نہ دے وہ مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ تو غلامی اس کا نام ہے کہ مالک کی مرضی کے مطابق کام سارے کرنے ہیں، لیکن مطالبہ ہوئی۔ اب یہ غلام کو اگر اس کا مالک کچھ دیتا تھا تو یہ ممنون ہوتا تھا، اس کا احسان نہ دے دیا، نہ دیتا تو میں کیا کرتا۔ ایک زمانہ گزرا ہے۔ تو یہاں مراد یہی ہے عقبیت سے کہ ہم بھی اللہ کے غلام بن کے رہے، لیکن آج ہم بھی نوکر بن گئے کہ جی نمازیں پڑھتے ہیں، جی ذکر بھی کرتے ہیں، فلاں کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ یہ نوکری ہو گئی نا، کہ ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے۔ اور غلامی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، مختار ہے۔ اب اگر غلامی کا تصور ہوگا تو جو دے رہا ہے تو ممنوعیت ہوگی۔ جیسے غلام کا واقعہ پرانے زمانے کا لکھا ہے، تو مالک اچھا تھا جو خرید کے لایا اس کو، اور آ کے اس سے پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا جی جو بھی ہوا اب آپ رکھ دو، پہلے جو بھی تھا اب تو میرے مالک آپ ہیں، جو نام رکھ دو۔ غلام بھی اچھا تھا، مالک بھی اچھا تھا۔ مالک نے پوچھا بھی تمہیں کس کتنے کپڑے بنا کے دیں، کہ جو مرضی بنا، بھی تمہیں کون سے کھانے پسند ہیں، یہ رعایت رکھنے والا مالک تھا، تو جو مرضی کھلا، بھی تجھے کس قسم کی جگہ رہنے کی بھی جائے کہ جہاں مرضی رکھ، جو پوچھے وہ یہی کہے۔ تو اس نے جلا کے کہا کہ کچھ ٹی وی بھی تو بدلی ہے، غلام کی کیا مرضی، غلام کی کیا مرضی، آپ مالک ہیں، جو نام رکھو، جو کپڑے پہناؤ، جو کام کرو۔ تو اللہ کا غلام بننا ہم نے ہے کہ اللہ پاک کے انعامات تو بے شمار ہو ہی رہے ہیں، استحقاق سے۔ تو عارف جو ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی، جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو جس دل نے پہچان لیا، وہ غلام بنی جاتا۔ اس کا استحقاق نہیں ہوتا۔ اب سب سے بڑے اب جو ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبدیت کو، عبدیت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدنا حق عبادت کی، اللہ اللہ تیری عبادت حق ادا نہیں کر کے، عبادت کر کے، یہ نہیں کر کے، اور قریب کی بھی کتنی کمال کے درجے، پھر کیا اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی عظمت اور کبریائی کو پہچان کر، ان کے صفات کمال کو پہچان کر، جو عبادت جتنی بھی کی، سمجھ رہے ہیں کہ اس کے شایان شان کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری عبادت کا حال بھی کیا ہے، کبھی نماز پڑھی ہر آدمی اپنا زیادہ خود لے لے، کتنا دھیان جمع، کہاں کہاں پھرتے رہے، اور اس پر پھر ہمارا یہ زور، اور ہمارے اندر میں بھی اب ہمارے فیصلے ہمارے ہاتھوں کو ہونے چاہیے، یہ نوکری ہے۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے غلام کا کام یہ ہے کہ وہ غلامی کرے، اس کی اطاعت کرے، تو جو غلام ہے یعنی جو عارف ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اپنا کو حق سمجھتا ہی نہیں, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے ذمے اس نے کام لگایا وہ مجھ سے ہو ہی نہیں رہا, مطالبہ میں کیا کروں, وہ اس کا ممنون ہے. اس لیے اس کا دعا مانگنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, میں بھیک منگا ہوں, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں. اسی میں پھر بعض باتیں جو پہلے پچھلی منصوبات میں گزری ہیں کہ بعض اوقات اتنا غلبہ ہوتا ہے اس کی صفات کمال کا کہ وہ عطا کرنے والا ہے, اور وہ ایسا عطا کرنے والا کہ بغیر مانگے عطا فرماتا رہتا ہے, تو مانگو کیوں, اسے مانگتا شرم آتی ہے کہ وہ تو دے ہی رہا ہے, اور پھر جب اس نے تقدیر بنا دی ہے, مقصود بنا دیا ہے, طے کر دیا ہے, تو اس کیفیت کے غلطے سے بعض اوقات اس کو اس پر شرم آتی ہے, اس نے دے نہیں ہے میں کیوں مانگوں. ایک تو یہ, اور بعض اوقات اس کی طرف توجہ کو لگانے کے اندر جو وہ ذکر کرتا ہے یا دل کو مشغول کرتا ہے یا دل کی نگرانی کرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, اس ذکر کے اندر اس کو ایسا سرور آتا ہے اور ایسا مزہ آتا ہے اور اتنی محبت ہوتی کہ اسی میں لگا رہتا ہے, ایسا لگا رہتا ہے کہ اس کو فرصت نہیں ملتی کچھ مانگنے کی, دھیان نہیں جاتا, اللہ کی فائدہ ہوگی آپ خدا فرماتے ہیں. تو اسی قسم کا یہاں یہاں یہ آ رہا ہے کہ تیری پچھلی طلب اس کی پہلی اور اگلی عطا کا کیوں کر سبب ہو سکتی ہے. اب اس پر غور کرو, جو مقصود لکھا جا چکا ہے کہ تمہیں ملے گا یہ تو ازل میں ہو گیا نا, اور تم نہ گھبرائے اور مانگنے کو سمجھ رہا ہے کہ میرے مانگنے سے مل رہا ہے, یہ مقصد خلاصہ ہے. تیری پچھلی طلب اس کی پہلی اگلی عطا کا سبب کیوں کہ بن سکتی ہے, وہ تو اس نے طے کر رکھا ہے. اسی کو ہمارے ارشاد صاحب میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا اظہار بندگی کے لیے کرے, دوسری شے حاصل ہونے کے لیے نہ کرے. یہاں پر تنبیہ ہے کہ دعا کو سبب حصول کرنا جانے کہ اگر میں دعا کروں گا تو شے ملے گی ورنہ نہ ملے گی. کتنا کر دوں, آج کا زمانہ اعتراض کرے, نفر تنقید کرے گا, دعا سے روک کرے, یہ دعا سے روک نہیں رہے, کیونکہ اس میں ایک ارشاد پہلے بھی آ چکا ہے جو پہلے ساتھی شریک ہوتے رہے ہیں, اس میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے اکمل اور افضل اور بہتر حال کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ کے دل کے اندر تفویض بھی اعلیٰ درجے کی تھی, سوٹ کیا ہوا تھا اور دعا بھی فرماتے تھے, اللہ سے مانگتے بھی تھے اور اس کی رضا پر راضی بھی تھے, یہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ ہے غلبے کا, کہ بعض کا تو جب غلبہ ہوا تفویض کا تو مانگنے میں شرم آ رہی ہے. اسی میں ایک غلبہ یہ آ گیا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر ایک یقین کے نتیجے بات جو ہے گڑ گئی ہے کہ اس نے مقصود ازل میں لکھ دیا وہ ملے گا, میرا مانگنا اس کا سبب ہے, یہ تو اب مانگ ابر ہو, اسی کو فرمایا ہے کہ دعا کو سبب حصول کرنا جانے کہ اگر میں دعا کروں گا ملے گی شے ورنہ نہیں ملے گی, اس لیے کہ جو شے اس کو ملے گی اس کا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے اور اس کا مانگنا بعد ہوا ہے, تو جو شے بعد میں ہو پہلی شے کا سبب کیوں کر ہو سکتی. اس لیے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ اے صادق ذرا پوچھ تمہارے, اور تیرے نفس میں جس کا شائبہ ہے کہ میری دعا کی شے ملے گی, تیری دعا تو پیچھے آئی ہے اور اس کی عطا اگل میں ہوئی, تو پچھلی طلب اگلی عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب سے پہلے ہوتا ہے, اور آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون پر تنبیہ ہے, اسی کے دلیل ہے. اگلا مطلب آ گیا کہ اگلی حکم اس سے بڑھتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوخ, اگلی حکم اس سے بڑھتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہو. اس کے فائدے فرماتے ہیں کہ اے خالق تو اپنی دعا اور طلب کو اس کی عطا کا سبب کیسے جانتا ہے، حالانکہ ازلی حکم الہی کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت کا اور سبب کا محتاج ہو. حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی. اسباب اور علل کے محتاج تو بندے ہیں اور خالق کے افعال اس سے پاک ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. بس جو کچھ کسی کو دیں اس کا سبب نہیں ہے، اور ازل میں دے چکے ہیں اور دعا طلب بعد میں ہوئی ہے، لیکن یہ معلوم کر کے دعا کو ترک کر دینا یہ شان بندگی کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مانگنا چھوڑ دیں، نہیں، ہم مانگیں گے کیونکہ مانگنے کا حکم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، یہاں سب تو فرمایا گیا ہے کہ جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنے میں شرم محسوس، اللہ سے مانگتے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرماتے. یہ دعا کا باب اس پر ختم ہو رہا ہے. اگلا باب شروع ہو رہا ہے، چودواں باب ہے، اللہ تعالی شان کے حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے اختیار کے ترک کرنے کے بیان میں. اب تفویض آ گئی. یہ پہلے بھی عرض کیا کہ ارشادات تو ان کے اس زمانے میں متفرق تھے، جو ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے دل کی اصلاح کے لیے، موقع محل کے مطابق مختلف ارشادات آپ فرماتے رہے، وہ محفوظ ہو گئے، ان کے متعلقین عقیدت مندوں نے ان کو محفوظ کر لیا. کہ 200 سال بعد علی متقی رحمۃ اللہ کے دل میں ایک بات آئی، اس کے باپ مان دیے کہ جو ارشادات کے خاص مضمون کو ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیے، تو یہ دعا کا باب ختم کیے. اب یہ آ رہا ہے باب جو ہے اللہ تعالی شان کو حکم کے تسلیم کرنے، اب اختیار سے ترک کرنے کے بیان میں. فرماتے ہیں تجرید اور قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش، باوجود کہ خداوند تعالی شانو نے تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی، شہوت پنہانی ہے اور تیرا اسباب کا پابند ہونا، باوجود کہ اللہ تعالی تجھ کو قطع اسباب میں راسخ قدم کیا، بلند ہمتی سے پستی کی طرف گرنا ہے. یہ زبان چونکہ تھوڑا سا پہلے زمانے کی ہے، اس لیے بعض الفاظ بھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ تشریح سے بات سامنے آ جائے گی. تجرید اور قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش، باوجود کہ خداوند تعالی شان تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی، شہوت پنہانی ہے اور تیرا اسباب کا پابند ہونا، باوجود کہ اللہ تعالی نے تجھ کو قطع اسباب میں راسخ قدم کیا، بلند ہمتی سے پستی کی طرف گرنا ہے. اس کے فائدے فرماتے ہیں اور عبدالغوی رحمۃ اللہ علیہ، اے سالک، اگر اللہ تعالی نے تجھ کو اسباب دنیاوی مثل زراعت، تجارت، حرفت، ملازمت سے مشغول کر رکھا ہے، اور ان اسباب میں رہ کر تیرا دین سلامت ہے اور اس میں تجھ کو پختگی استقامت نصیب ہے اور عبادت ظاہرہ و باطنہ ادا کرتا ہے، تو باوجود اس کے اگر تجھ کو اس کی خواہش ہو کہ میں اسباب ترک کر دوں اور اس کو دنیا کے دھندے سمجھ کر اس کی رغبت ہو کہ ان بکھیڑوں سے مجرد و منقطع ہو جاؤں، تو یاد رکھ یہ نفسانی خواہش ہے جو تیرے دل کے اندر دبی اور پوشیدہ ہے، کہ ظاہر تو اس کا بہت اچھا ہے کہ جس کبھی بھی قلب کا تعلق ان اشیاء سے ابھی جاتا رہے اور خود مولا کا بڑھے، لیکن حقیقت اس کے نیچے ایک بڑا بھاری روگ نفس کا ہے. چونکہ یہ نفس کے علاج کے طریقے ہی بتائے جا رہے ہیں، تو پھر کرتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو لوگ آپ کے پاس اس کے لیے آتے تھے، نفس کے تزکیے کے لیے، قلب کے تصفیے کے لیے، اس صفائی کے لیے، نفس کے مکروہ کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عجیب عجیب طریقوں سے ہماری راہ مارتا ہے, اللہ کے تقرب کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے, یعنی اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں جو ہمیں اس کی رضا کے قریب کر دیں, اس کی خوشنودی کو قریب کر دیں, ان میں رکاوٹ بنتا ہے. تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ ایسے طریقے بتاتے ہیں جو ان کے تجربات ہیں, ان کے مشاہدات ہیں, کہ یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اسی میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے اللہ والوں کو دیکھ کر, یعنی بعض اللہ والے, ویسے یہ بھی غور کر لیں تاریخ میں اکثر اللہ والے ملیں گے جو دنیاوی مشاغل کے ساتھ ساتھ اللہ کے تعلق میں بڑے مضبوط اور مستقیم تھے. تجارت تھی, زراعت تھی, ملازمت تھی, کس تھوڑے سے ہوں گے, بہت کم جنہوں نے دنیاوی مشاغل کے اندر مشغولی اختیار نہیں کی کسی غلبہ حال کی وجہ سے. چند ایک اکثر ہیں. تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے اس لیے بن گئے ہیں, یا آدمی بعض اوقات ان کے واقعات پڑھ لیتا ہے کتابوں کے اندر, ان کی مجاہدے, ان کی غلطیں, ان کی سارے کے سارے قصے پڑھنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ سب سے بھی رکاوٹ جو ہے اللہ کے تقرر میں کیا ہے, یہ دنیا کی چیزیں ہی ہیں, چھوڑو. ملازمت چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, بس اللہ اللہ کرو. ان کو پڑھ کر یہ اس کی نشاندہی کرتے کہ اس میں بھی نقصانات ہیں, نفس کا روگ ہے اس کے اندر. اب اس پر غور کریں کہ اے سالک, پھر لفظ سالک آ گیا, جو اس راستے میں چل رہا ہے, اس راستے میں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے, نفس کے منفی جذبات کو پیچھے چھوڑتا چلا, یہ چلنا ہو گیا ہے, اس کی رضا والے اعمال پر پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال جو شریعت مطہرہ نے متعین کیے ہیں ان پر یہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سالک ہے, اے سالک یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے اپنے نفس کو مغلوب کر کے, شیطان کے دور سے بچ کے, طبیعت کے خلاف جہاد کر کے, ماحول کی فضاؤں کے ساتھ مقابلہ کر کے, ہر زمانے کے اندر نفس سے مقابلہ ہوتا رہتا, جیسے ماشاءاللہ جمعے سے پہلے جو مضمون چلا جس میں نشاندہی کی گئی کہ بہت سی چیزیں اس وقت ایسی رائج ہو رہی ہیں جن کے اندر نفس کو بہت کشش ہے. آج کا مضمون بڑا عجیب مضمون تھا, اللہ کرے سماجی سمجھ میں آ جائے, اور آج کل کی فضاؤں کے اندر یہ عام ہے, کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ترجیحات ہماری, کیا دنیا نفس کے مزوں کو پورا کرنا, اس کی خواہشات کو پورا کرنا, اس کے پورے کرنے کے لیے جو طریقہ ہے یہ سوچنے نہیں دیتا جائز ناجائز کی طرف, چھوڑو جی, لوگ مزے اڑا رہے ہیں, ترغیبات چل رہی ہیں, اشتہارات ہیں بھرے پڑے ہیں اس کے طرف, اور موبائل کے ذریعے تو ہر چند منٹ میں ایک آ جاتا ہے نیا طریقہ. اب اس کو سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم شریعت کی روچی, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے تو اپنے سر کو جھکانا ہے کس کے آگے, اللہ کے آگے جھکانا ہے. اب کسی نے پھونک مار دیا وہ دل کے اندر, کیونکہ وہ آئی نہیں ہے بات, اس لیے ہماری ترجیحات دنیا ہی ہیں, اس لیے اسکیمیں آ گئی اور پل پڑتے ہیں کہ اسکیم میں فائدہ بہت ہے, یہ مال بہت ملے گا, یہ بیمے کی پالیسی کا وہ شروع کر دیتے ہیں, آتے بھی ہم ترغیب دینے والے بھی آتے ہیں. تو لامحالہ کیونکہ اندر میں قوت ہے نہیں ہے تو للچا جاتا ہے, اور للچانے کے بعد کیا بات بات کو پچھتاتے ہیں, کئی اکئی بات کو پچھتاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو فلانے کا فلانے کا فلانے کا بچوں کا مستقبل ہے, دیکھو حادثات ہو جاتے ہیں, یہ اب کتنی تفصیل سے بات کر لیں. تو وہ استعداد حاصل کرنی ہے اپنے اندر میں کہ ہم تو شریعت کو دیکھیں گے, ہم تو اس کے بندے ہیں, ہم تو اس کے غلام ہیں, ہم اپنی من چاہی نہیں گزاریں گے, ہم تھوڑے پر قناعت کریں گے, اللہ اس میں برکت دیں گے. یہ ایک دھوکہ لگا ہوا ہے چونکہ اندر میں استعداد ہے نہیں ہے کہ اگر ہم دین پر پوری طرح چلے تو دنیا بالکل ہماری ختم ہو جائے. ایک دھوکہ لگا ہوا کہ بھوکے رہیں گے, مزے نہیں ملیں گے. اللہ باپ کو ہم سے کوئی دشمنی, ہمارے مزے چھیننا چاہتے ہیں. دینی زندگی مزوں کے چھیننے کا نام نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے, نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے, شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ دینی زندگی نفس سے ہمارے مزے چھن جائیں گے. ہرگز ہرگز نہیں ہے, بلکہ دینی زندگی کے اندر مزے بڑھیں گے. جی, جو تمانیت, جو سکون, جو برکت, جو سرور اللہ کی اطاعت میں ہے, اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے ان روحانی مزوں کو چکھا نہیں ہے تو نفسانی مزوں پر پھنسے ہوئے ہیں. مزے ہیں, نفسانی میں مزے ہیں, یہ نہیں ہے گناہ میں مزے ہیں, لیکن تھوڑے مزے ہیں, چھوٹے مزے ہیں. ہمیں بڑے مزوں کی طرف بلایا جا رہا ہے, لیکن چونکہ نفس کا غلبہ ہے, نفس حاوی ہے, نفس بیدار ہے, نفسانیت بیدار ہے, اس لیے وہ اسی پر بیچ کے رہا. مولانا صحیح خزم ایک مثال کیا کرتے تھے, شعور کی بات ہے, جب تک شعور بیدار نہیں ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, دو سال کا بچہ ہے, اس کے طرف ایک طرف کیلے کیلے رکھ دو کچھ, ایک سے ایک کروڑ کے نوٹ رکھ دو, ایک کروڑ روپے کے نوٹ, ایک تک دو کیلے, کیوں جی کیا پکڑے گا وہ؟ ابھی وہ اس کی لذت سے آشنا نہیں ہوا. ایک کروڑ کی مزے کا اس کا شعور ابھی بیدار بچپن بھاگے گا, بلکہ نوٹ کو پکڑ کے کرے گا. چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے, ہر چیز کو کیا کرتا ہے, کیوں جی یہ سب سے پہلے بچے کا کیا ہی ہوتا ہے, دو سال تک تو انپٹ چلتا ہے, ایسا ہی ہر چیز پکڑے گا, مقرر میں ڈالے گا, تو نوٹ میں ڈال کے کیا کرے گا, پھینک دے گا کہ یہ کیا ہے, تو اس کی طرف رکھ دے. اسی طریقے سے اس کا دوسرا سماتے تھے, بچہ کوئی کام نہیں کر رہا, یہی دو سال کا بچہ ہے, میں ابھی حکومت کو چلا دیتا ہوں, جیل میں بند کر دے گی, پولیس آ کے پکڑ کے لے جائے گی, ڈرے گا بچہ ہے, کیوں جی ڈرے گا, تھپڑ پڑے گا, ناکام کیا بس ہے, ڈر جائے گا فوراً. اب بتاؤ تھپڑ پڑا یا حکومت کی طاقت بڑی, اس کا شعور بیدار, ایسا ہمارا حال. ہم بھی چھوٹے چھوٹے مزے جو ہیں نا اس پر ایسے پڑے ہوئے ہیں. تو دینی مزوں کے اندر نفس کے مزے بھی ہیں اور اس سے اعلیٰ بھی ہیں, لیکن ہم اسی پر ریج کے رہ گئے, یہی نظر آ رہے ہیں. اگر غور کرو گے تو اللہ پاک نے جو مزہ دین میں رکھا دنیا میں ہے جی, بلکہ دنیاوی مزوں کو بھی صحیح معنوں کے اندر اگر ان سے لطف لے رہے ہیں اللہ والے کی دنیا دار کے طرف, تو اس لیے جب تک نفسانیت کو ہم نہیں نکلتے تو صالح وہ ہے جو نفس کے ان تقاضوں کو دبا کے, یعنی ابھی چل رہا ہے نا, جب یہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس ذکر کے اندر اس لیے لگا ہوا ہے, اللہ یہ بات بھی ہمیں سمجھا دے کہ ذکر اس لیے ہے, یہ وظائف اس لیے ہیں, یہ اشغال اس لیے ہیں, یہ مراقبے اس لیے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ شعور بیدار ہو جو ہمیں اصل کی طرف ہماری رہنمائی کرے, نفس کی پہچان کرائے, نفس کی خفیہ مکروں کی پہچان, یہ اللہ والے, یہ حبیب, ان کی زندگی گزری اسی کے اندر, نفس کو سمجھا, اس کے مکروں کو سمجھا, اس کے بعد میں جو نتائج ہوں برے مرتبوں کو دیکھا, خوب دیکھا, اپنا تجربہ بھی اور پتہ نہیں کتنی زندگیوں کا تجربہ. اس لیے یہ ایک چیز کی نشاندہی کر کے بتا دیں کہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاؤ. اور پھر دوسری چیز ہے تصوف کے اندر صفائی جو ہے, تاکہ اپنے عمل کے اندر ایک جاندار عمل ہو, شاندار عمل ہو, اس میں چمک آئے. نہیں کہ نماز پڑھنی وہ پڑھ لی, ذکر کرنا ہے کر لیا, قرآن پڑھ لیا, نہیں, ہر عمل کے اندر جو ہے ایسی چمک آئے. اور اس چمک کے لیے جو رکاوٹیں ہیں, جو میل آ رہی ہے اس کی نشاندہی کر دے کہ یہ میل ہے, اس کا ازالہ کر لو. ذکر کس لیے ہے؟ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اے صالح, اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب دنیاوی مثل زراعت, تجارت, حفت, ملازم مشغول کر رکھا ہے اور ان اسباب میں حضرت تیرا دین سلامت ہے, اس میں تجھ کو پختگی استقامت نصیب ہے, ملازمت کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, لیکن شریعت مطہرہ پر جمتے ہوئے, حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے حقوق ادا کر رہا ہے, حقوق قربان نہیں کر رہا, شریعت کی پابندی کے ساتھ چل رہا ہے, تیرے اندر اللہ نے تجھے قوت عطا فرما دی ہے کہ نفس کے مکروں کو سمجھ رہا ہے, شیطان کے دور سے بچ رہا ہے, اب تو یہ سوچے کہ دین تو سلامت ہے, وہ پختگی ہے, استقامت ہے, اور عبادت سے ظاہر بھی کر رہا ہے, باطن بھی کر رہا ہے, نماز روزہ حج کا جو ہے یہ بھی کر رہا ہے, اور دل کی صفائی کے ساتھ کر رہا ہے, اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے, دل کے اندر سے منفی جذبات کو نکالے ہوا ہے. اس کے باوجود مجھے خاص ہو رہی ہے کہ یہ دنیا کی مصیبت چھوڑوں گا, میں تو گھر بار چھوڑوں گا. اللہ نے مجھے اتنی ہمت دے دی, قوت دے دی کہ نفس و شیطان کو معلوم کر کے, فضاؤں کے غلبے سے بچ کر, دین پر استقامت کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, بلکہ دوسروں کے ایک نمونہ بنا ہوا ہے. پھر تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس بات ترک کر دوں کہ دنیا کے دھندے جو ہیں یہ ختم ہو, ان کی رغبت نکلے, میں پھر تو مجرد ہو جاؤں, منقطع ہو جاؤں. تو یاد رکھیے نفسانی کاش بظاہر اس کا اچھا ہے, جو تیرے دل کے اندر دبی ہوئی ہے اور پشیدہ ہے, چھپی ہوئی ہے, ظاہر کا بہت اچھا کہ جس قدر بھی الگ کا تلق کی نشاد بھی جاتا رہے اور کل مولا کا بڑھے تاکہ بالکل یکسو کرے, لیکن حقیقت اس کے نیچے بڑا بھاری روگ نفس کا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسباب زہرا کے چھوڑنے میں نامری ہے اور شہرت ہے, بہت ہوتی ہے, بس نفس یہ چاہتا ہے تو بلی بزرگ مشہور ہو جاؤں, کہاں مارا آپ اس نے ولی تو بنا ہوا ہے, بزرگی پر اللہ نے دی ہوئی ہے, دین میں استقامت دنیاوی اسباب کے ساتھ مشغولی کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑا کام تجھ سے ہو رہا ہے, ولی تو بنا ہوا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے کچھ نہیں آ رہا. کہتے یہی کہتے ہیں انبیاء, کہتے ہیں ایسا کھاتے کی تھی بازار میں چلتی, نظر تو یہ آ رہا ہے نا, اور یہ نفس کا کہ لوگ میرے موتقد ہو جائیں. اگر تو نے ایسا کیا تو جو بات اب حاصل ہے اس سے بھی جاتا رہے گا. انشاءاللہ بات آگے بھی چلے گی. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی نفس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ ہمارے دل کے شعور کو بیدار فرما دے, جو نفس کے مکروں کو سمجھے. یہ دین کے روپ میں شیطان جو حملہ کرتا ہے, یہ دین کے روپ میں حملہ کرتا ہے, اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے حصول کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اور اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر کے دل عاجزی کے ساتھ, تو پکارے بغیر. اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت یاد کرو غافل میں چلا ہو تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کثرت سے بسا لو کیونکہ اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا ہم جو اللہ کی یاد بھی بنائیں گے اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں کو پڑے گی دل کو روحانی ٹونک ملے گا قوت ملے گی دل میں ہمت آئے گی دل میں نورانیت آئے گی دل کی آنکھیں کھلیں گی نظر آئیں گے نفس کے مکر نظر آئیں گے شیطان کے دعو نظر آئیں گے بچنا آسان ہو جائے گا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا تمہارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ یعنی اس صلاحیت کو لینے کے لیے تنہائی کے اندر اپنے دل میں اللہ کی یاد اللہ کے نام کے ساتھ رچا لو بسا لو تبارک اسم ربی کا کہ رب کا یہ نام جو ہے یہ بڑا متبرک ہے تو تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھ کر اس کی تکرار کے ذریعے سے اس کی طرف دل کو متوجہ کرنے کی مشق ہے تاکہ اسم سے مسمع کی طرف ذکر سے مذکور کی طرف جس کا نام لے رہے ہیں جس کو پکار رہے ہیں جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کا مشق روک دے تو ابھی اس کی مشق کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں کچھ وقت مقرر کر کے اس نیت سے کہ اس کے اللہ سے مانگے کہ اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر کیا ہے کہ دل میں پاکیزگی آئے وہ قوت آئے وہ ہمت آئے گناہوں کے خلاف اطاعت کی رغبت آئے تو دل میں تصور کر کے لفظ اللہ جو رنگ جس کو اچھا لگے دل میں تکرار کریں اللہ اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں
اللہ